بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كثيرة كدرس جاريه آج کی نشست میں اس عظیم اور پیاری سیرت میں سے ایک اور درس ہم لیتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو سنیں اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس نمبر 10، عدل و انصاف کا سفر، ہجرت حبشہ کا سفر. پچھلے درس میں سچ کے سفر کے تعلق سے میں نے بات کی تھی. سیدنا ابو ذر غفر عنہ کا اسلام قبول کرنے کا قصہ، اور ہم نے یہ دیکھا کہ مشرکین عرب نے کس طریقے سے مومنوں کو گھیر رکھا تھا، ان پر ظلم اور ستم کی بارشیں برسا رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں. الغرض جو تکلیف وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچائی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سب اس ظلم ستم کی ضد میں تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معاملہ بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور حق کو آگے پہنچانا ہے، توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے. اگر یہ لوگ حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، حق کو اپنانا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے، دوسرے لوگ ہیں. اگر مکہ کی سرزمین مناسب جگہ نہیں ہے، جس سے دعوت توحید کا آغاز کیا جائے اور اسے بنیادی مرکز بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو شادہ ہے. اگر مومنوں کو ایمان پر عمل کرنا مکہ کی سرزمین پر دشوار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو شادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سفر کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے اشارتاً مکہ معظمہ میں جو آیات تھیں قرآن مجید کی، اس کی تفصیل میں اگلے دروس میں انشاءاللہ دوں گا کبھی، ان کی نوعیت کچھ اور تھی، مدنی آیات کی نوعیت کچھ اور تھی. مکی آیات میں چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑے بڑے پیغام، کیونکہ سننے والا سننا نہیں چاہتا، اس کے پاس وقت نہیں کہ لمبی لمبی آیتیں ہوں اور تفصیل سے احکام ہوں. چھوٹی آیتیں ہیں، بڑے عظیم پیغام ہیں، بنیادی باتیں ہیں، اور دل کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید کا ذکر خاص ہو توحید عبادت کا، جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، یوم آخرت کا ذکر ہے، پھر ایمان والے اور کفر والے، توحید اور شرک، ان سب کا ذکر ہوا ہے. اور پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا، مشرکین کو کس عذاب میں سزا دی، کس عذاب میں مبتلا کیا، یہ ساری باتیں موجود تھیں. اور سورة الکہف کی آیات جو ہے وہ ہجرت علماء فرماتے ہیں ہجرت حبشہ سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی، جس میں اگر ہم غور فکر کریں ان آیات میں، سورة الکہف کی آیات میں ایسے پیغام ہیں جن سے مومنوں کو ثابت قدمی ملی. اب دیکھیں اصحاب الکہف کا قصہ، چند جوان ہیں اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ دنیا کی لذتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں سلام اللہ وبرکاتہ، اور ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں. غار میں کیوں پناہ لی؟ اپنے ایمان اور توحید کو محفوظ کرنے کے لیے. یعنی ایمان اور توحید اتنا قیمتی ہے، اگر دنیا کو چھوڑنا پڑے، گھر کو چھوڑنا پڑے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے تو قربان کر دیں سب اس دین و ایمان پہ. تو غار میں جا کے رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہمیں ایمان پر قائم رکھ، توحید پر قائم رکھ. 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، سبحان اللہ. 309 وازدادوا 9 سبحان اللہ. اسی طریقے سے ذوالقرنین کا قصہ دیکھیں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصے کو دیکھیں، تو مومنوں کو ثابت قدمی ملی ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اور جب اللہ تعالی کی مدد ساتھ ہو تو پھر یہ دنیاوی نظام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ہدایت ہوئی ہے، جو ہمارے بس میں ہم وہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں اور جو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. اللہ تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے، ہم چل تو سکتے ہیں، سفر تو کر سکتے ہیں، اب اس کا انجام کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. جب آپ ایک قدم اللہ تعالیٰ کے لیے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، واللہ ہی اس قدم کی برکت آپ کو کہاں پہ لے کے جاتی ہے آپ کو اندازے نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس قصے میں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرمایا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں، للذین احسنوا الحسنى للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب. جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، وارض اللہ واسع ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. اب اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. اگر آپ احسان کرنے والے ہیں، ایمان پر قائم ہیں، اور ایمان کے بغیر احسان ہوتا ہی نہیں ہے. احسان کا درجہ سب سے بلند ہے، اس سے پہلے ایمان ہے. ایمان مضبوط ہے تو آپ کو احسان تک لے جاتا ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی کمزور ہو تو احسان دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں للذین احسنوا، صرف مومن نہیں ہو تم، بڑا بلند درجہ ہے تم لوگوں کا، جو صبر تم کر رہے ہو یہ کوئی عام بات نہیں. اس صبر نے تمہیں تقوی کے ساتھ، جب ملا صبر اور تقوی، تمہیں محسن بنا دیا. اور جو بھی للذین اس موصول ہے اور صیغ العموم میں سے، جو بھی اس راستے کو اختیار کرے گا ویسا ہی کرے گا، اس کے لیے وہی ہے جو ان کے لیے ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا، اس دنیا میں احسان کرنا جان لو اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیتا ہے. اگرچہ اس احسان کے بدلے تمہیں تکلیفیں پہنچائی جائیں، تمہیں گھر سے نکالا جائے، جلا وطن کیا جائے، کوڑے مارے جائیں، اگر جان بھی چلی جاتی ہے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. یہ حسنہ کس کی طرف سے ہے؟ اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. جو جب احسان کرتا ہے تو بے حساب کرتا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. احسان کرنے والے پریشان کبھی نہ ہو. اگر احسان پر قائم رہنا تمہارے لیے کسی زمانے میں کسی جگہ پر تنگی محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی زمین تو کشادہ ہے نا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. جاؤ سفر کرو, اللہ تعالیٰ کی کشادہ زمین میں اس احسان کو پھیلاؤ. احسان کو چھوڑو نہیں, کیونکہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. ایمان اور احسان اور صبر اور یہ چیزیں کوئی آسان نہیں ہیں. کہنے کو تو بہت آسان ہے, کرنے کو پتہ چلتا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلیہ بیان فرمایا ہے جس سے انسان احسان پر بھی قائم رہ سکتا ہے اور کشادہ زمین پر جا کر اللہ کے لیے سفر بھی کر سکتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بشارت ہی نہیں ہے. اجر تو ہے, ہر خیر عمل کا اجر ہے, لیکن بے حساب اجر صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ام المؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا, اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. اس زمین کی طرف جاؤ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بعض صحابہ کو, اس زمین کی طرف جاؤ اور وہاں پر رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ آسانی نہیں فرماتا. اور اسے ابن اسحاق نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ, ابن کثیر نے بھی بدایہ النہایہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. چنانچہ جو بادشاہ حبشہ کا بادشاہ اس زمانے میں جو عدل انصاف کرنے والا بادشاہ تھا, اس کا نام اسحما نجاشی لقب ہے, نام اسحما تھا, نجاشی لقب ہے, جیسے کہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے, کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب ہے, قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہے, اور نجاشی جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے. تقریباً رجب پانچویں سال نبوت میں صحابہ کرام کا ایک گروہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کی, جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں سلام اللہ وبرکاتہ, اور ان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے, اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ تھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھرانے کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے سیدنا عثمان اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا دونوں, یہ پہلا گھرانہ ہے جنہیں اللہ کی راہ میں, پورے گھرانے نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. بڑے مشکل سے رات کو صحابہ کے اس گروہ نے تیاری کی اور چھپ چھپا کر مشرکین کی نظروں سے دور ہو کر رات کی تاریکی میں سمندر تک پہنچے, وہاں پر دو کشتیاں ان کو ملی اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کی اور وہاں سے تو چلے گئے. ان کا پیچھا جب معلوم ہوا مشرکین کو پیچھا کرتے کرتے جب وہاں پہ پہنچے تو مسلمان پہلے سے وہاں سے جا چکے تھے. حبشہ میں پہنچے اور حبشہ میں جا کے رہے. ایک قصہ, مشہور قصہ اس دوران جب یہ پہلا گروہ جو ہے حبشہ کی طرف چلا گیا تو ایک خبر اڑتی ہوئی آئی اور اس خبر میں یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو مسلمان ہو گئے ہیں, اس لیے اب یہاں پہ رہنے کی ضرورت ہے, واپس چلتے ہیں. اور قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب تھے, سورۃ النجم کی تلاوت کی. مشرکین جو موجود تھے ان کا ایک کلیہ تھا کہ ہمیشہ قرآن مجید سے دور اختیار کرتے تھے اور یہ بے حد کوشش کرتے تھے کہ اپنے کانوں کو بند کر لیں یا شور و غل مچائیں یا تالیاں بجائیں, کچھ بھی کریں کہ قرآن نہیں سننا. اگر قرآن کو ان کو پتہ سن لیا ایک مرتبہ غور فکر سے تدبر سے تو پھر محمد کا جادو چل جاتا ہے. سبحان اللہ, وہ ایسا یعنی سورۃ النجم دیکھیں, بڑی پیاری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سورت میں جس انداز سے آیتیں پیش کی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ دل کو ہلا دینے والے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے تو مشرکین اچانک خاموش ہوئے, ایک سناٹا سا طاری ہو گیا اور انہوں نے بھی سننا شروع کر دیا. میں چند آیتیں سناتا ہوں, دیکھتے ہیں کہ اس عظیم سورت میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی خبریں دی ہیں, ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جس سے دل ہل جاتے ہیں بشرطے کہ کوئی سمجھنے والا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. آخر میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں بیچ میں سے, افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. اور اس سورت کے آخر میں پھر جب آخرت کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سارے سجدہ ریز ہو گئے. صحیح بخاری ایک روایت میں آیا ہے مسلمان مشرقین جن و ان سارے سجدہ ریز ہو گئے. یہ وہ آیات تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنائی تو مشرقوں سے رہا نہ گیا, وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے اس ڈر کے مارے کہ اللہ کا حکم آ گیا فاسجدوا للہ واعبدوا, اور یہ سب سجدہ کر بیٹھے رہیں گے تو آسمان سے وہ بجلی نہ گر جائے. بعض روایات میں آیا ہے کہ ان کے سجدہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ ایسے الفاظ ہیں جس میں شیطان نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کچھ ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہوئے پھر سجدہ کیا. اور وہ الفاظ یہ ہیں تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى, یعنی یہ بلند پایہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے بتوں کے تعلق سے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان کچھ ایسے الفاظ کہے کہ کافر خوش ہو جائیں جس میں بتوں کی بھی اور بتوں کے عبادت کے بھی مدح ہو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. برس میں علماء کا اختلاف ہے, اس میں بڑی لمبی بحث ہے علماء کی اس معاملے میں, کیونکہ بعض آیات سورۃ الحج کی آیات میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نبی کی امنیت جو کرتا ہے جو تمنا کر اس میں شیطان کچھ اپنے الفاظ داخل کر دیتا ہے پھر اللہ تعالی مٹا دیتا ہے وہ چیز جو شیطان کی تھی اور باقی وحی رہ جاتی ہے. محققین علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی تمنا کرتا کوئی بات کرنے کو اور مشرکین کے معبودوں یا کچھ ایسی بات جو شریعت کے مخالف ہو شیطان ان کی زبان پر القاء کر دیتا ہے, حقیقتاً نبی کی زبان پر القاء نہیں ہوتا کہ وہ ممکن نہیں ہے, وہ ان لوگوں کے کانوں میں سنائی دیتا ہے کیونکہ نبی کی زبان پر تو ایسے الفاظ نہیں آ سکتے, وحی محفوظ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو ان کو کیسے سنائی دیا؟ شیطان نے ان کے کان میں یہ بات وسوسے کی شکل میں یا جیسے کان بجتے ویسے ان کو آواز سنائی دی تو ان کو یوں لگا کہ ایسے ہوا. اور بعض علماء نے حقیقت علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سورۃ النجم کو اگر آپ ذرا غور سے سنیں, ابھی میں نے معنی کے ساتھ نہیں بیان کیا, میں نے صرف الفاظ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں, جس نے تدبر کے ساتھ غور فکر کے ساتھ اس سورت کو پڑھا میرے بھائی اس کے دل کی دھڑکن برقرار نہیں رہتی اور نہ ہی اس کا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے, پھر نہ اس کی آنکھیں تر ہونے سے رکتی ہیں. تو محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر جو معنی موجود ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے مشرکوں کو مجبور کر دے کوئی سجدہ ریز ہو جائے, اور اگر کچھ ان کے کانوں میں پڑا تو نبی کی زبان سے نہیں تھا, وہ شیطان کی اپنی طرف سے کوئی ایسی آواز شیطان کو سنائی اگر ایسا ہے تو. اور لجنۃ دائمہ کا اس میں فتویٰ ہے اس قصے کے تعلق سے, یہ قصہ معروف ہے قصۃ الغرانیق, یہ معروف ہے اور فتویٰ نمبر ہے 1546 1546, جس میں بڑی پیارے لمبا اس میں جواب ہے, اس میں سے جو دو باتیں میں بیان کرتا ہوں مختصرا. کہتے ہیں جتنی بھی روایات ہیں اس قصے کے تعلق سے وہ سارے مرسل روایات ہیں. مرسل روایت کون سی ہوتی ہے؟ صحابی سے نقل کرے. المرسل یہ تابعی سے کیسے؟ بارک اللہ فیک. کہ تابعی جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے, اسے کہتے ہیں روایت المرسلہ. بعض کہتے ہیں ایک ناقص تعریف ہے کہ وہ روایت جس میں صحابی نہ ہو, کہ صحابی کو ساقط کر دیں, یہ روایت مرسل ہوتی ہے. یہ معنی جو ہے اس میں ایک نقص ہے, کیونکہ تابع سے بھی روایت کر سکتا ہے نا. تو پھر تو اس لیے یہ تعریف ٹھیک ہے مرسل کی, کہ تابعی براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے, جس روایت کو اسے مرسل کہتے ہیں, وہ ضعیف سمجھی جاتی ہے. تو لجنہ دائمہ میں شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری مرسل روایات ہیں, ولم ترد من طرق صحیحہ, اور صحیح طرق سے پہنچی نہیں. اور ابن خزیمہ کا یہ قول کوٹ کرتے ہیں لجنہ دائمہ میں, کہتے ہیں یہ قصہ جو ہے یہ زندیق لوگوں کا وضع کردہ قصہ ہے. زندیق لوگوں نے, بے دین لوگوں نے اس قصے کو وضع کیا ہے, اور حقیقتاً اس کا وجود نہیں ہے. جب لیکن سجدہ کیا, جہاں سجدہ کرنے کے بعد صحیح بخاری میں کہ مشہور نے سجدہ کیا تھا, یہ صحیح روایت ہے. لیکن جو ایکسٹرا الفاظ ہیں جس میں بتوں کی مدح کی گئی ہے کہ ان کی وہ شفاعت بھی کریں گے, وہ کام بھی آئیں گے, یہ مرسل روایات ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. تو دونوں میں سے اس فرق کو جان لیں. جب معلوم ہوا صحابہ کرام کو حبشہ میں کہ انہوں نے سجدہ کیا ہے, تو ان میں سے بعض واپس آئے. جب ایک دن کا فاصلہ تھا قریب سے پتہ چلا کہ یہ بات ایسے نہیں, اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے, تو پھر ان میں سے بعض چھپ کے مکہ میں واپس آئے, اور بعض حبشہ کی طرف واپس چلے گئے. مشرکوں سے رہا نہ گیا. اگرچہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف بھیجا تو اکثر صحابہ کو بھیجا, کیونکہ ایک گروہ چلا گیا تھا 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اس کے بعد پھر تقریباً 83 کی تعداد میں صحابہ کرام گئے تھے, جو دوسری ہجرت تھی حبشہ کی طرف, کیونکہ جو لوگ وہاں سے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہاں پر تو بڑا خیر ہے الحمدللہ, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وہاں پہ بعض صحابہ بھیجے, جن میں تقریباً 82 یا 83 مرد تھے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ میں مختلف روایت ہے, بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے, جو کہتے 7 تھے تو کہتے 83 تھے, جو کہتے 7 نہیں تھے تو کہتے 82 تھے, اور 18 عورتیں تھیں تقریباً. جب وہاں پر یہ دوسرا دستہ بھی چلا گیا تو جو مومن تھے وہ کم رہ گئے, اور یہ حکمت عملی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جتنی تکلیف صحابہ کرام پر کم ہو سکتی ہے اس کی بڑی جدوجہد کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگرچہ معلوم تھا کہ جب زیادہ لوگ ہوتے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے, ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے, جتنے کم لوگ باقی رہتے ہیں ان پر تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں. اس کے باوجود بھی کہ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت دیکھیں کہ صحابہ کرام کو بھیج دیا اور دوسرا گروہ بھی چلا گیا. جب مشرکوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے ایک سازش کی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ جان چھڑا کر ہم سے چلے گئے ہیں, اور وہاں پر جا کے پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے معبودوں کو برا بلا کہیں گے, جیسے یہاں کہتے تھے وہاں پہ بھی کہیں گے, یہاں پر تو چلو ہم سے ڈرتے تھے وہاں پر تو عام بات کریں گے, وہ ان کو روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. تو ایک انہوں نے منصوبہ بنایا جس کے تحت انہوں نے دو لوگوں کو, اپنے دو سفیروں کو بھیجا نجاشی کی طرف, جن میں عمرو بن عاص ابھی اسلام نے قبول کیا تھا, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, اور عبداللہ بن ابی ربیعہ, انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا. اس وقت دونوں مشرک تھے, اور عمرو بن عاص دہاۃ العرب میں سے تھے, بڑے دانشور سمجھدار انسان تھے. تحفے تحائف لے کے گئے حبشہ کی طرف, پہلے بطریقوں سے ملے. بطریق وہ لوگ ہوتے ہیں جو چرچ میں دین کا کام کرتے ہیں اور رہنما ہوتے ہیں، دین رہنما کرسچن کے، ان کو بطریق کہا جاتا ہے، ان سے جا کے ملے، ان کو تحفے تحائف دیے اور ان سے کہا کہ ہمارے چند جوان بیوقوف لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، وہ ہم سے جدا ہو کر ہم کو چھوڑ کر آپ لوگوں کی طرف آئے ہیں اور ان کے گھر والے پریشان ہیں ان کی وجہ سے، اپنے باپ اور دادا کے دین کو برا بلا کہہ کے وہ اپنے ملک وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ لوگ جو ہیں، کیونکہ آپ بہت قریب نجاشی کے، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، بات ہم کریں گے تاکہ بات تھوڑی وزنی ہو اور وہ ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ نجاشی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پہلے تحفے سامنے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ جوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ چلا کے دیکھیں، اپنا دین تو چھوڑ رہے ہیں، چلو آپ کا دین قبول کر رہے تھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ تو باپ دادا کا دین ہے اور نہ ہی تمہارا دین ہے، بات سچ ہے کہ نہیں؟ اچھا، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان کے والدین اور ان کے جو قبیلے والے ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ان سب کو واپس بھیج دیں گے۔ تو نجاشی خاموشی سے سنتا رہا، جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تو بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان کے حوالے کر دیں گے، آپس کا معاملہ ہے، ہم بیچ میں کیوں پڑے؟ یہ دونوں ان کے اپنے قوم کے ہیں، یعنی خیر خواہ لوگ ہیں، بچھڑوں کو ملانا چاہتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تحفے لے چکے تھے نا۔ اب بات آتی ہے ایک عدل و انصاف کرنے والے شخص کی، اس لیے میں نے کہا یہ قصہ کون سا قصہ ہے، عدل و انصاف کا سفر ہے یہ۔ انہوں نے سفر کیوں کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ وہاں کا بادشاہ عدل و انصاف کرنے والا ہے اور اس کے ہاں کوئی بھی مظلوم نہیں ہوتا۔ نجاشی نے جب سب کی بات سنی تو اس نے کہا، ان سب کو بلاؤ میرے سامنے، جو جن جوانوں کی بات کر رہے ہو ان سب کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب آ گئے، نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ اب پریشانی کی بات تو ہے نا، ایک مسافر ہے اور ایک بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے اپنا دین بھی چھوڑ چکے، کوئی میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، تم چاہتے کیا ہو؟ اب دیکھیں ثابت قدمی حوصلہ اللہ تعالی کی طرف سے، ان مواقع پر اللہ تعالی مدد کیسے آتی ہے؟ دیکھیں آپ حق کو اپنانے والے بنے، حق پر چلنے والے بنے، جو ہمارے بس میں ہے، میں نے شروع میں کہا تھا وہ ہم کریں، جو ہمارے بس میں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ اب سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھوڑا سا آگے بڑھے، اب جواب دیکھیں، کہتے ہیں اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے، ذرا غور سے سنیں،
ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بت پرستی کرتے تھے، مردار جانور کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتے کو توڑتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ تعالی کی طرف بلایا اور یہ سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ تعالی کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھر اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور بدکاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے جو محاسن ہیں، جو بہترین پیغام ہیں، وہ بیان کرتے چلے گئے۔ آگے فرماتے ہیں، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم پر بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سازشوں سے دوچار کیا ہمیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں جب انہوں نے ہم پر یہ ظلم و ستم کیا۔ زمین تنگ کر دی ہمارے اوپر، اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان دیوار بن گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمارے دین کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو گئی تھی، اب دین پہ عمل کر مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الفاظ دیکھیں آپ، ایک بادشاہ کے سامنے ایسے خوبصورت الفاظ، کوئی شخص کب کہتا ہے؟ جب اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے اور جب علم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اگرچہ ابھی چوتھا سال تھا، پانچواں سال تھا نبوت کا، یہ پانچ سالہ دین اسلام کی تعلیم ہے، ہمیں پچاس پچاس سال ہوگی دین اسلام میں، ہمیں کیا تعلیم ہے؟ ایسے الفاظ ہم جانتے ہیں؟ دین اسلام کی خوبیاں ہم گن سکتے ہیں؟ یہ چند جملے میں نے پڑھے یہاں پہ، سیدنا جعفر کے اسلام میں عمر کتنی ہے؟ پانچ سال کی، یہ سے بھی شاید تھوڑی کم ہوگی، لیکن ایمان دیکھے، علم دیکھے، ثابت قدمی دیکھے آپ۔ اس لیے وہ لوگ غالب تھے، عزت والے تھے، اور آج ہم کہاں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم سب اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، میرے بھائی کب تک ہم اس دین سے غفلت کریں گے؟ یہی قرآن وہ پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ پانچ سالہ وحی تھی، مکمل قرآن ابھی اترا نہیں تھا، ہم مکمل قرآن پڑھنے والے ہیں، ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آئی تو کب آئے گی، سبحان اللہ۔ جب یہ باتیں نجاشی نے سنی، نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ اب نجاشی کے دل نے کیا کیا؟ ایسی باتیں جب سنی ہیں. اب نجاشی جو ہے, اب ظاہر وہ بھی ایک بادشاہ ہے, اب وہ بھی ایک سمجھدار انسان ہے, وہ جانتا ہے یہ جو باتیں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں یہ واقعی ان کی اپنی طرف سے باتیں نہیں ہیں. اب تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ جو وحی اس رسول پر اتری, کچھ تمہارے پاس ہے کچھ پیغام؟ سیدنا جعفر کہتے ہیں جی ہاں. نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. سیدنا جعفر سورت مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرماتے ہیں. نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. نجاشی کے تمام بطریق جو تھے, جو موجود تھے, اب رشوت لے چکے تھے نا, اللہ کی کلام جب سنی ان کے جو صحیفے تھے وہ بھی آنسو سے تر ہو گئے. ارے سورت مریم ہم بھی پڑھتے ہیں, کافروں پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں تر ہو گئی, کسی کے صحیفے تر ہو گئے اور کسی کی داڑھی تر ہو گئی. سورت مریم ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمارے کبھی دو آنسو یا ایک آنسو نکلا کبھی؟ میں چند آیتیں سورت مریم میں سے پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف مقطعہ ہے, جیسے الف با تا تھا, یہ کاف ہا یا عین صاد. یعنی جو قرآن مجید ابھی ہم پڑھ کے سنائیں گے یہ ان حروف سے بنا ہوا ہے. یہی جو حروف ہیں عربی کے حروف ہیں, کوئی اور زبان کا قرآن مجید نہیں ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. سبحان الله. آگے تک یہ آیات پڑھتے گئے اور نجاشی اور اس کے ساتھی سنتے گئے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے, کیونکہ پیدائش کیسی ہوئی, وہ آیات بیان کی, اور سیدہ مریم علیہ السلام کی کیا حالت تھی اللہ نے وہ بیان فرمایا. نجاشی نے جب یہ سب سنا تو نجاشی کہتا ہے یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. وہ دونوں وہاں سے نکلے لیکن عمرو بن العاص کو تسلی نہ ہوئی. عمرو بن العاص کہتا ہے اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نجاسی سے، کل میں آؤں گا ملوں گا اور جو بات میں کروں گا اس بات سے ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ دوں گا، یعنی اب یہ یہاں پہ نہیں رہ سکیں گے. ایک اور نئی چال عمرو بن عاص لے کے آنا چاہتا تھا. دوسرے دن، اگلے دن عمرو بن عاص آتا ہے، اگرچہ عبداللہ بن ربیعہ نے منع کیا، کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہم واپس چلے جاتے ہیں، کافی ہمارے لیے، اتنا ہمارے تو رشتے دار ہیں نا، اب اتنا بھی نہ کر کے ان کی جڑ ہی کٹ جائے. جانتے ہیں جڑ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑی خطرناک بات کہنے والے ہیں. وہ خطرناک بات کیا ہے؟ عمرو بن عاص نجاسی سے کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت، یہ لوگ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عیسی بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کیا بات کہتے ہیں، بس بڑی بات کہتے ہیں. نجاشی نے جب یہ سنا، کیا ایسی بات کرتے ہیں، تو پھر بلایا سن جعفر بھی آئے اور دیگر ساتھی بھی آئے جو ہجرت کر چکے تھے. نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تھوڑے سے گھبراہٹ تو ہوئی ہے لیکن جیسے پہلے بات کی تھی آپس میں انہوں نے ایک بات کی کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے بولنا سچ ہے. ارے سچ بولنے کے بعد جان چلی جاتی تو چلیے، بولنا سچ ہے ہم نے. اور یہ پتا تھا کہ جو کرسچن ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. ہم نے نفی کرنی ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اور جب آپ کسی کی عقیدے پر براہ راست اٹیک کرتے ہیں تو پھر تو اس کی سزا تو اچھی نہیں ہوتی نا. لیکن انہیں طے کر لیا، بات جو بھی کرنی ہے سچ کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے. سین جعفر کہتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. نجاشی نے جب یہ سنا زمین پر جھکے اور ایک تنکا اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے. جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جو تم لوگوں نے بیان کیا ہے. یعنی یہی حقیقت ہے، یہی حق ہے ان کے بارے میں. اس پر بطریقوں نے شور مچایا. نجاشی ان کی طرف دیکھ کے کہا، تم شور مچاؤ یا نہ مچاؤ یہی حقیقت اور یہی حق ہے. نجاشی نے کہا، جاؤ تم لوگ میری زمین پر رہو، تمہیں امن و امان دیتا ہوں میں، اور جو تمہیں گالی دے گا اس پر جرمانہ لگایا جائے گا، اور جو تمہیں تکلیف پہنچائے گا اس کی خیر نہیں ہے. اور اپنے چوکیدار سے کہا، سن جعفر کے تعلق سے، کہ یہ جب بھی آئیں انہیں مکمل اجازت ہے مجھ سے ملنے کی، اندر آنے کی. صرف اگر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوں اس کے علاوہ ہو، ورنہ جس وقت بھی آنا چاہے اس کو مکمل اجازت ہے اس سے ملاقات کرنے کی. سبحان اللہ، یہ شرف کہاں سے ملا؟ یہ شاید بتریگوں کو بھی نہیں تھا جو وہاں سے اس کے ساتھ رہتے تھے اتنے سالوں سے، ان کو بھی نہیں تھا کہ بادشاہ کسی اپنے دروازے کھول دے. سبحان اللہ، یہ جانتے کہاں سے ہوا؟ یہ اس رب جل سبحانہ وتعالیٰ جب کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے تو ایسے کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور سچ بولنے کی جو جزا ہے وہ یہ ہے، ہمیشہ عزت، غلبہ، بلندی درجات، پوری دنیا احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. اور جھوٹا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اگرچہ بعض لوگ جو ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، آپ جانتے نہیں کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن دیکھ کے عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیے جاتے ہیں، پھر سچ کی توفیق ملتی نہیں ان کو. نعوذ باللہ من القدر. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جھوٹ سے، اور ہم سب کو سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے کہتا ہے نجاشی، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے. ایک آدمی کو اگر یہ، یعنی اگر سونے کا پہاڑ بھی دیتے ہیں ایک شخص کے عوض میں، اب میں نہیں دوں گا میں، کیونکہ تم لوگ واقعی سچے ہو. اور پھر اپنے بتریگوں سے کہا اور اپنے جو چوکیدار تھے، جتنے بھی یہ تحفے لے کے آئے ہیں سب واپس کرو. ذلت و رسوائی کی انتہا دیکھیے، جتنی چالاکی سے کام کیا ہے، جتنی سازشیں لے کے آئے تھے، جو بھی منصوبے تھے اپنے سر پہ آ کے گرے کہ نہیں، منہ کی لگے کہ نہ لگے، منصوبے بڑے تھے. ہمارے پاس زبان کا اسلحہ ہے، وہ اسلحہ ہے، یہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، بڑی چالاکی ہے، تحفے ہیں، مال ہے، دولت ہے. مسلمانوں کے پاس کیا تھا سوائے ایمان کے اور علم کے؟ کچھ تھا؟ غالب آئے کہ نہ آئے؟ اور غالب صرف ان پر بھی نہ آئے، غالب بادشاہ پر بھی غالب رہے. سبحان اللہ. مشکین واپس چلے گئے اور ان کی یہ چال بھی ناکام رہی، لیکن ان لوگوں نے ضد میں آ کر جو لوگ مسلم مکہ میں تھے ان پر اپنا ظلم اور دگنا کر دیا. سبحان اللہ، ایک قاعدہ شرعیہ ہے فقہیہ، اذا ضاق الامر اتسع، جب مصیبتیں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں اور دم گھٹنے کے قریب آ جائے تو یقین کرو مومن کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اب آسانی آ گئی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آگے کیا ہوتا ہے اگلے درس میں میں فوائد بیان کروں گا. اب وہ کیا تنگی تھی، ظلم ستم بڑھ گیا نا، اب آسانی دیکھیں کہ دو ایسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس زمانے میں، اس وقت میں، کہ مشرکین حیران رہ جاتے ہیں اور وہ اب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے پہلے دو مرتبہ سوچتے ضرور تھے اب تکلیف پہنچائیں کہ نہ پہنچائیں. سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کے اسلام قبول کرنے کا کیا قصہ ہے، کیسے اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے میں انشاءاللہ اس قصے کے جو اہم فوائد ہیں اگلے درس میں بیان کروں گا. بڑے پیارے فوائد ہیں، میں چاہوں تو آج کے درس میں ختم کر دوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیرت کا قصہ پہلے سن لیتے ہیں. اب اگلے درس میں جب میں اہم پیغام اپنی تربیت کے لیے جو ہم نے پیغام اس قصے سے نکالے ہیں وہ الگ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف ایک قصہ پڑھا سنا باہر جائیں گے ہفتہ پورا بھول جائیں گے. تو اس کے دو فائدے، ایک تو جو ہم نے پڑھا ہے وہ ریوائز ہو جائے گا، نمبر دو جو اس میں سے بنیادی پیغام ہے ہم آسانی سے سمجھ بھی سکتے، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی، سلف صالح کی منہج جو سمجھیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ پر قائم رہنے کی اور باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.